ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعدم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند عالم ہماری سجدہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اسے امام زمانہ کی معرفت کے حصول اور ان کے انقلاب اور ظہور کا مقدمہ قرار دے. اجمعاً صلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کے زمانے میں آخر الزمان جسے کہا گیا ہے، ولایت و محبت اہل بیت علیہ السلام پر ثبات قدم عطا کرے. تیسری صلوات با آواز بلند بھیجیے.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. ادارہ مرتضوی کی جانب سے خمسہ مجلس ادا کی چوتھی گفتگو تکوینی و تشریعی مقامات محمد وآل محمد کے عنوان سے سورہ احزاب کی 56 آیت کے ذیل میں آپ سے بات کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم بھی اسی نبی پر درود بھیجو اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. گفتگو خلاصہ اگر دو تین سطور میں پیش کر سکوں کہ جب سامع کے ذہن میں شک ہو تو متکلم وہاں پر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے شک رفع ہو سکے. یہاں پر خداوند عالم نے شک کو رفع کرنے کے لیے انّا کا لفظ، انّا یعنی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ مسلسل اور اس کے ملائکہ مسلسل درود اور سلام بھیج رہے ہیں. اور پھر اسی کے ذیل میں کہا کہ اے ایمان لانے والو، تم بھی اسی نبی پر درود بھیجو. توجہ رکھے گا، اسی نبی پر درود بھیجو. اور پھر ایک اور ذمہ داری عطا کی، یعنی ایمان کے ساتھ ایک تمہیں تصدیق کرنی ہے، تمہیں ایک عمل بجا لانا ہے تاکہ تمہارے عمل کی سند معلوم ہو جائے کہ تم جس اللہ پر ایمان لائے ہو اس کے حکم کے مطابق صلو درود بھیج رہے ہو. درود بھیجو، صلو امر ہے، فعل امر ہے، یعنی تم درود بھیجو. وسلمو، اور تسلیم ہو جاؤ. لیکن یہ تسلیم ہونا با دل ناخواستہ نہ ہو بلکہ دل کی چاہت اور رغبت کے ساتھ ہو. یسلمو تسلیمہ، اور جیسے تسلیم ہونے کا حق ہوتا ہے ویسے تسلیم ہو جاؤ. کل اس کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو آل محمد کے آب ولایت سے جس کا خمیر بوندا جاتا ہے، وہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتا ہے. شیعہ وہی ہے کہ جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو. اگر اہل بیت خوش ہیں تو ہم خوش ہیں، اگر اہل بیت غم زدہ ہیں تو ہم غم زدہ ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہمارا خمیر ایک ہے، ہم ان کی شعاؤں سے خلق کیے گئے. حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سرداب میں موجود ہیں، مناجات کر رہا ہے میرا باربا امام سید ابن طاؤس، سید علی ابن طاؤس جلیل القدر عالم دین ہیں، کئی مرتبہ امام کی خدمت پہنچے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ امام کی دل نشین آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اللہم ان شیعتنا خلقوا من فاضل دینتنا یا من شعاع انوارنا. اب امام زمانہ مناجات کر رہا ہے، توجہ رکھے گا، ہمارا بار بار امام مناجات کر، اب کہہ رہے میں اتر رہا تھا رک گیا کہیں مخل نہ ہو جاؤں امام کی بارگاہ میں، میں رک کے سننے لگا کیا وہ مناجات کر رہے امام زمانہ. کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمارے شیعہ خلقوا من شعاع انوارنا، ہمارے نور کی شعاؤں سے خلق کیے گئے ہیں. توجہ رکھیے گا، ہمارے خلقوا یا خلقت من شعاع انوارنا وہ عجنوا من ماء ولایتنا. اور عجین، عجین کہتے ہیں خمیر کو، آسان زبان بچوں کو بتانے کے لیے، جیسے آٹا ہوتا ہے خشک، خشکا جسے کہا جاتا ہے، پسا ہوا آٹا، اس میں جب پانی ملاتے ہیں تو اس کو خمیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو گوندھ لیا جاتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں کی جو مٹی ہے اس میں جو پانی ملایا گیا ہے وہ ہم آل محمد کی ولایت کا ہے. مل کے درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. خب یہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آل محمد سے ہمارا جو رابطہ اور رشتہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے. عجن من ماء ولایتنا وہ خلقت من شعاع انوارنا، ہمارے نور کی شعاؤں سے خلق ہوئے ہیں، لہذا وہ غمگین ہیں ہم غمگین ہوتے ہیں، وہ خوش ہیں ہم خوش ہوتے ہیں. اب تعجب اس بات پر ہے کہ بعض اوقات ہم ایام غم میں بھی کچھ ایسی حرکات و سکنات، ایسا کلام، ایسی ادا، ایسی فنکاری، ایسی اداکاری، ایسی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ایام عزاداری سے، ایام سوگ سے مناسبت نہیں رکھتی. کہیں آپ کی طرز، کہیں آپ کا سلام، کہیں آپ کی منقبت، کہیں آپ کا نوحہ مختلف انداز سے یا گانوں کی طرزوں پہ ہو رہا ہے. جو یطہرکم تطہیرا ہیں، جو خود پاک کرنے والے ہیں، دیکھیے ایک چیز پاک ہوتی ہے اور دوسروں کو پاک کر دیتی ہے. اہل بیت وہ ہیں جو طہارت کو ہمارے اندر ایجاد کرتے ہیں، جو جتنا جتنا ان سے قریب ہوتا چلا جائے گا، جو ان کے دریائے طہارت میں غوطہ‌ور ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی پاک ہوتا چلا جائے گا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم گانوں کی طرزوں پر، ہم غزلوں کی طرزوں پر اہل بیت کا ذکر کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نقص ضرور ہے، عیب ضرور ہے، جھول ہے، کہیں گیپ موجود ہے، وہ تسلسل نظر نہیں آ رہا. تو عجن من ماء ولایتنا، تو خداوند عالم نے چنا ہے بقول معروف مولا کائنات کے کہ ان اللہ اختار لنا شیعتن، شیعتن نکرہ کے طور پہ آتا ہے، نکرہ کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی خدا نے ہمارے شیعوں کو چنا ہے ہمارے لیے. یفرحون لفرحنا، یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ شیعہ در حقیقت ایک روحانی رابطہ ہے اس کا
اہل بیت علیہم السلام سے. اور یہ روحانی رابطہ زندگی کے ہر مرحلے میں نظر آئے گا, زندگی کے ہر موڑ پر نظر آئے گا, زندگی کے ہر گام پہ نظر آئے گا. جیسے ہی یہ رابطہ منقطع ہوگا, اجان گرامی شیعہ منحرف ہو سکتا ہے, بہک سکتا ہے, گمراہ ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے گا, آپ ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو راستہ نہیں معلوم, تو آپ گوگل میپ کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے گوگل میپ سے مدد لیتے ہیں, بھائی مجھے میری منزل تک پہنچا دو. جب تک آپ کا رابطہ, توجہ رکھیے گا, انٹرنیٹ کے ذریعے سے گوگل میپ سے جڑا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے, لیکن جیسے ہی آپ کا انٹرنیٹ منقطع ہوتا ہے آپ کے گمراہی کے اسباب اور امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. عزیزان گرامی, اہل بیت علیہم السلام اللہ تعالیٰ کا وہ روحانی رابطہ ہیں کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. لہذا جو ان تک پہنچ جائے گا, بیٹا بھیجو بھیجو, کوئی مسئلہ نہیں, شاباش, کوئی مسئلہ نہیں, لگاؤ نعرہ لگاؤ. بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بچہ بہرحال اس کو تو اندازہ نہیں کہ میں سلسلہ کلام میں ہوں, لیکن بہرحال بچے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ وہ انوار الہی ہیں, توجہ رکھیے گا. کل کی گفتگو میں ہم نے اہل بیت کے نورانی ہونے کی حقیقت اور ان کے جسمانی اور مادی قالب میں اس دنیا میں بھیجے جانے کے حکمت و فلسفے کو بیان کیا, اور پھر ہم نے ایک بہت ہی آسان سی مثال دی تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ ایک چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہی برقی رو جو دھات کے تاروں میں دوڑ رہی ہے اگر اپنی حقیقت کے ساتھ متجلی ہو جائے, انسان اپنی حیات کو کھو دے گا, انسان فنا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا کہ حضرت موسیٰ نے کہا, یا رب ارینی, مجھے دکھا اپنے آپ کو, انی انظر, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو خدا نے کہا, لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نور الہی کی تجلی کو دیکھ سکے اپنی آنکھوں کے بصارت کے ساتھ. لیکن خدا نے کہا, دیکھو یہ پہاڑ جو ہے سامنے, اگر میں نے اس پہ تجلی کی اور یہ اپنی جگہ قائم رہا, تم نے اس کو دیکھ لیا تو تم دیکھ سکتے ہو. اب خدا بندہ عالم نے تجلی فرمائی اپنے نور کی, توجہ رکھے گا. موسیٰ نے کہا کہ خدا بندہ ارنی, میں مجھے دکھا کہ تیرا نور کیسا ہے, تیری حقیقت کیا ہے. خدا نے کہا, لن ترانی, لن یعنی ہرگز, ابداً یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. موسیٰ تم نبی ہو, تو کلیم اللہ ہو, تم در حقیقت ہمارے بہت چہیتے نبی ہو, لیکن یاد رکھنا تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. یہ لن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابد ابد موسیٰ جتنی بھی ترقی کر لے وہ نور الہی کو, اس کی تجلی کو نہیں دیکھ سکتے. اب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی تجلی کی تو جو پہاڑ تھا وہ ڈکا, وہ بالکل برابر ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, وہ خر موسیٰ صعقا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے, گر پڑے. فلم افاقا, جب بہتر ہوئے, کا سبحانکا, خدا تو پاک ہے, تو پتہ چلا نبی بھی ہوگا تو وہ خدا کے نور کی تجلی نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ قلب مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ جہاں پر خداوند عالم اپنے نور کی تجلی کر رہا ہے, قرآن کو نازل کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے, لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اے محمد اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن یہ قلب محمد کا اعجاز ہے کہ پورا کا پورا قرآن نازل کیا جا رہا ہے. یہ ہے عظمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ وہ انوار الہی ہیں جو اس نور کی شدت کو کم کرتے ہیں. یہی جو برقی رو آپ کے گھروں میں آ رہی ہے, یہ بجلی گھر سے چلی, پاور اسٹیشن سے, بڑے بڑے ہائی ٹینشن تاروں کے ساتھ ہوتی ہوئی آپ کے علاقے تک آتی ہے, پھر وہاں سے آپ کے جو سب اسٹیشن ہوتا ہے وہاں آتی ہے, پھر وہاں سے آپ کے محلے کے اندر آتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کے گھر میں آتی ہے۔ جس شدت سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے، اگر عیناً اپنی اسی حالت میں ہمارے گھروں تک آ جائے تو یہ رحمت کے بجائے زحمت بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اتنی پاور ہے، اس میں اتنا کرنٹ ہے کہ آپ کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، برقی مصنوعات ہیں، یہ اس کی طاقت اور پاور کو قبول کر ہی نہیں سکتی۔ اکثر فلکچویشن ہوتی ہے نا، شدت ہوتی ہے، کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ برقی آلات جل جاتے ہیں، پنکھا جل گیا، بلب پھٹ گئے، جی اے سی خراب، فریج خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ جو شدت آ رہی ہے، اگر اپنی اسی حالت میں گھروں تک آ جائے، زندگی رحمت کی وجہ سے زحمت ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کچھ ایسے مرحلے رکھے جاتے ہیں جس سے اس بجلی کی شدت کو کم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ بجلی جو ہے آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ خداوند عالم نے اس نور الہی کو، توجہ رکھے گا، اب یہ بڑی لطیف بحث ہے، میں صرف اس کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بہرحال یہ علمی ابحاث ہوتی ہیں، دل چاہتا ہے ان کو کھولوں، لیکن بہرحال چونکہ ذہنی سطح جو ہے وہ جب میں دیکھتا ہوں وہ متحمل نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ولی یہ بحثیں ایسی ہیں، نور کی، انزال کی، وحی کی، قلب مصطفیٰ کی، وحی کی حالت کیا ہوتی تھی، یہ سب ایسی بحثیں ہیں کہ واقعی بہت ہی لطیف بحثیں، علمی بحثیں ہیں، کہ جس میں آپ جو ہے آپ کو بڑا شغف محسوس ہوگا۔ لیکن چونکہ مجلس کی جو ہماری مجموعی صورت حال ہے، وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اتنی خوش بحثوں کو ہم یہاں زیر بحث لائیں، لہذا کوشش کرتا ہوں کہ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جو لوہے محفوظ میں تھا، وہ اپنی انٹینسٹی اور شدت کے لحاظ سے خدا نے کہا، اگر ہم اس قرآن کو جو لوہے محفوظ میں ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، توجہ رکھے گا، ھذا القرآن سے کیا مراد ہے؟ جو لوہے محفوظ میں ہے، جو موجودہ شکل کہہ رہے ھذا القرآن، یعنی یہ قرآن جو ایک مرتبہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ مل کے درود بھیجنا، ایک دفعہ اگر درود بھیجنا ہے تو درود کو درود کی طرح بھیجیں۔ قرآن دو مرتبہ نازل ہوا ہے قلب محمدی پر، ایک مرتبہ دفعتن اور ایک مرتبہ تدریجن۔ دفعتن ایک مرتبہ کہ پورا قرآن خلاصے کے طور پر آپ کے قلب مبارک پر بالکل نازل کر دیا گیا، ہر تمام تر جزئیات کے ساتھ، اور پھر 23 سال میں تدریجن گریجولی آپ پر آیات نازل ہوتی رہیں، شان نزول ہے، واقعات ہیں، حادثات ہیں، ان میں نازل ہوتی رہی، جنگ ہے، گھر ہے، بازار ہے، مختلف جگہ پر۔ یہ جو خداوند عالم فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، ھذا القرآن نہیں، پورا قرآن، ابھی قرآن مکتوب صورت میں نہیں آیا ہے، قرآن تو مسلسل اتر رہا ہے نا، لیکن چونکہ ایک مرتبہ قلب محمدی پہ نازل کر دیا گیا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں کیا ہے، اب اس اجمال کی تفصیل ہو رہی، 23 سال میں جو قرآن آیا، جو ایک مرتبہ قلب محمد میں اجمالاً اترا تھا خلاصتاً، لیکن اس میں جزئیات تھیں، ایسا نہیں تھا کہ سرکار آگاہ نہیں تھے، آگاہ تھے، لیکن کیا ہے کہ ان کی اب تفصیل 23 سال میں اتری ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو کہ جو ایک مرتبہ ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، انزلنا ھذا القرآن علی جبلن، ایک پہاڑ پر نازل کر دیتے، وہی قرآن، توجہ، ھذا القرآن سے مراد کیا ہے؟ وہی قرآن جو لوہے محفوظ میں، جس کی شدت اتنی ہے، توجہ رکھیے گا، اندر ھذا القرآن لرأیتہ، اے محمد آپ دیکھتے، خاشعاً، یہ پگھل جاتا، متصدعاً، ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے مقام جلال، جل جلالہ وعظم شانہ کے مقام سے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، نہیں پہاڑ میں طاقت و قدرت نہیں ہے کہ کلام الہی کی شدت کو برداشت کر سکے۔ اب یہ جو قرآن ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن خدا سمجھ سکتا ہے، یا جس پر نازل ہو رہا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے حروف مقطعات الف لام میم نون یاسین یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات یعنی قطع قطع ہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہیں. یاسین الف لام میم مثلا یہ جو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ راز ہے خدا اور بندے کے درمیان، خدا اور سرکار کے درمیان. یہ بھی ایک بڑے ایک پوری بحث ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں ہو رہا کہ ان کا فلسفہ کیا ہے، لیکن صرف اتنا کہ وہ قرآن جو وہاں سے نازل ہوا اپنی شدت کے ساتھ آتا، نہ قرآن کی عظمت دنیا والے برداشت کر سکتے تھے. اسی لیے جب سرکار پر وحی آتی تھی تو وحی کی کیفیات ہوتی تھی، توجہ رکھیے گا، بخار کسی کیفیت ہو جاتی تھی، جسم ٹوٹنے لگتا تھا، جھکاؤ پیدا ہو جاتا تھا، آپ کو جو ہے وہ بعض وقت بدن میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا، جسم کی عجیب حالت ہو جاتی تھی. کیوں؟ کہ سرکار میں کیا وہ طاقت و قدرت نہیں تھی کہ کلام اللہ کو حاصل کر سکتے؟ کر سکتے تھے، وہ کی انہوں نے، لیکن یہ جو کیفیات ہیں بعض اوقات اتنی شدت ہوتی تھی، اگر آپ سواری پہ سوار ہوتے تھے تو سواری کی کمر جھک جاتی تھی، اتنی شدت، اتنی پاور اور اتنی طاقت اور اتنا وزن ہوتا تھا وحی میں. سرکار کا بدن اسے اپنے اوپر طاری کرتا تھا اور پھر وہ آپ کی روح میں اتر کر جبرائیل کے کلام کی صورت میں لوگوں تک پہنچتی تھی، اس حد تک. اور یہ جو حدیث کتاب میں انی اجد فی بدنی ضعفا، کہ اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ ضعف علامت وہی ہے کہ سرکار آ کے لیٹے، پھر امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا کائنات اور خود سید کائنات آئیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی ہے اور فرشتہ آیا ہے. تو بات آ گئی تو عرض کروں، رسول اللہ نے فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا، کیا فرمایا؟ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، جو علامات وحی میں سے ہے. اب سرکار انی اجد فی جسدی ضعفا نہیں کہا، توجہ رکھے گا، ہمارے یہ جسد بھی کہا جاتا ہے، بدن بھی کہا جاتا ہے، کہ عربی میں جسد کوئی اور ہے، بدن کوئی اور ہے، جسد کا اطلاق کسی اور پر ہوگا، بدن کا اطلاق کسی اور طریقے سے ہوگا. انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ایک کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا فی جسدی، اس لیے کہ جسد کا اطلاق سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، بدن کا اطلاق گردن سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے. اب سرکار یہ فرما رہے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا، یہ ضعف جو ہے میرے دماغ میں نہیں ہے، میرے بدن پہ طاری ہے. یہ کہنے کے لیے شاید کوئی یہ کہہ دے آخری زمانے میں یہ رسول تو ہدیان میں مبتلا ہو گیا ہے. اس لیے کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، یہ جو تم ضعف محسوس کر رہے ہو یہ میرے دماغ میں نہیں ہے کہ جس سے دماغ میں خلل واقع ہو جائے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. تو اس شدت کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خداوند عالم کم کرتا رہا تاکہ وہ سرکار کی بدنی کیفیات کے ساتھ میچ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود وہی کی شدت، وہی کا وزن، وہی کی طاقت، وہی کی قدرت، وہی کا نور اتنا ہوتا تھا کہ اگر مرکب پہ سوار ہوتے تھے اس کی کمر جھک جاتی تھی، آپ کے بدن میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا، آپ کو بخار کسی کیفیت ہو جاتی، بدن ٹوٹنے لگتا تھا. یہ سب کیا علامت ہے؟ وہی ہیں، یعنی اس شدت کو. پھر وہ قرآن اتنا 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 کم ہوا. اب جو قرآن وہاں سے چلا ہے وہ حروف میں نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، وہ حروف ابجد میں نہیں ہے، یہ حروف ابجد ہماری دنیا کے لحاظ سے تاکہ ہم اسے پڑھ سکے، ہم اسے لکھ سکے، توجہ رکھیے گا، ہم اسے اپنے لیے نور و ہدایت بنا سکے. آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک علاقے میں مجلس پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں پہ مجھے ایک جگہ لے جایا گیا، کہا کہ یہاں پر ایک خاتون ہیں جو ایک فلاں گاؤں میں رہتی ہیں اور وہ نابینا ہیں لیکن قرآن پڑھتی ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نابینا بھی اور قرآن بھی پڑھے؟ کہا کہ لے چلے بھائی مجھے. تو دیکھا ایک نابینا عورت ہے، بوڑھی خاتون، وہ گھر میں بیٹھی ہے، سلام علیکم، احوال پرسی ہوئی، تو پوچھا کہ بھائی آپ قرآن کیسے پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا میرا شوہر تھا وہ مر گیا، میرا ایک بیٹا عالم دین تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب ایک بیٹی تھی شاید وہ بھی مسئلہ انتقال ہو گیا، میں اکیلی ہوں. تو کہا آپ گھبراتی نہیں ہیں؟ کہتی نہیں گھبراتی نہیں ہوں میں. کہا کہ پھر گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب بھی دل گھبراتا ہے میں قرآن اٹھا کے پڑھ لیتی ہوں. نابینا ہے. اب آیت اللہ انصاریہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں خود مل کے آیا ہوں. تو کہا کہ کیسے؟ کہا کہ قرآن کی آیتیں خود بخود نور بن کر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. قرآن سے انس اگر ہو جائے تو قرآن ہماری رہنما بن جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. آیت اللہ برجردی کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا. کاظم کربلائی ایک کسان تھا, دیہاتی کسان, ان پڑھ, اصل پڑھنا الف بے نہیں آتا تھا, لیکن ایک اچانک سے اس کو قرآن پڑھنا آ گیا, بڑھاپے میں قرآن پڑھنا آ گیا. اچھا بھائی یہ کیا؟ کہا کہ دعا کرتا تو خدا بندہ قرآن پڑھنا آ جائے. خلوص اتنا تھا کہ خدا نے اس کو یہ علم دے دیا. اب اس کا امتحان ہوا. آیت اللہ برجردی کہتے ہیں ہم نے اس کا امتحان لے کے سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. عربی کتابیں لے کر آئے کہ جن میں عربی کتابوں میں آیتیں موجود تھیں, اسے بتا کہ اس میں جو ہے وہ قرآن کہاں ہے. توجہ رکھے گا, اب جہاں جہاں قرآن کی آیتیں تھیں وہ وہاں انگلی رکھتا گیا, اور جہاں پر دوسری عربی عبارت تھی وہاں انگلی نہیں رکھی. تو اس سے پوچھا وجہ کیا ہے, کیسے تشخیص کرتا ہے, تجھے پڑھنا نہیں آتا, لکھنا نہیں آتا, تو نرا جاہل ہے. کہا کہ قرآن کی آیتیں نور بن کر نورانی ہو جاتی ہیں, یہ ہے قرآن کا اعجاز. تو قرآن جب نازل ہوا تو حروف ابجد میں نہیں ہو, یہ ہمارے لیے تھا, لیکن اس قرآن کا اعجاز یہ ہے, اس قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ امام فرماتے کہ اگر 70 مرتبہ کسی مریض پہ پڑھا جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے تو تعجب نہ کرنا, مستحب ہے 7 مرتبہ 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے, اس میں وہ طاقت و قدرت ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ قرآن کی شدت کو کم کر کے نورانی بنایا گیا ہے. اہل بیت علیہ السلام بھی چونکہ قرآن کے ہم وزن ہیں, لہذا ان کی شدت کو بھی خداوند عالم نے نورانیت کو کم کیا. اگر اہل بیت اپنی نورانیت کے ساتھ متجلی ہوتے تو نہ ان کا جسمانی طالب اس بات کو قبول کر سکتا تھا, نہ ہم قبول کر سکتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ مولا کائنات 40 جگہ نظر آتے ہیں تو انسان کی عقل متحیر ہو جاتی ہے, یا مثلا اہل بیت کرامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انسان کی عقل متحیر ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو عظمت خداوند عالم نے ان کے جسمانی قالب میں رکھی ہے وہ جب متجلی ہوتی ہے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب یہ کیسے. تو آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ یہ نورانی ترین مخلوق ہیں, اور رسول اللہ نے فرمایا انا شمس, میں شمس ہوں, میں سورج کی مانند ہوں. اور پھر رسول اللہ کیے گئے تھے انا شمس و علی قمر و فاطمہ زہرۃ والحسن والحسین الفرقدان. اس کے بعد سرکار نے فرمایا فاہتدوا بالشمس فاذا غاب الشمس فاہتدوا بالقمر فاذا غاب القمر فاہتدوا بالزہرۃ فاذا غابت الزہرۃ فاہتدوا بالفرقدان. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ ستارہ, رسول اللہ نے فرمایا دیکھو سورج ہے, سورج کی پیروی کرو, جب سورج چلا جائے تو چاند کی پیروی کرو, جب چاند چلا جائے تو زہرۃ ستارے کی پیروی کرو, جب زہرۃ چلا جائے تو فرقدان کی پیروی کرو. فرقدان دو قطب میں موجود روشن ترین ستارے ہوتے ہیں, توجہ رکھیے گا. اب رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ شمس سے مراد کون ہے, قمر سے مراد کون ہے, زہرا سے مراد کون ہے, فرقدان سے مراد کون ہے؟ کہا کہ شمس مجھے کہتے ہیں, قمر علی کو کہتے ہیں, زہرا فاطمہ کو کہتے ہیں, اور فرقدان حسن و حسین کو کہتے ہیں. کہ ان کی پیروی کرو, یہ ہیں وہ نورانی ہستیاں کہ جو تمہیں نور دینی ہے. اگر میں ہوں تو مجھ تک آؤ, علی ہے تو علی تک آؤ. وشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, سورج کے قسم جب وہ آئے روشن ہو جائے, والقمر تلاها اور چاند جو اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو فرمایا کہ شمس سے مراد میں ہوں, قمر سے مراد علی مرتضیٰ ہے. اور پھر ان کا نور جو ہے, توجہ رکھیے گا, ان کا نور جو ہے اس سے پوری کائنات بنی ہے. میں نے بتایا رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو بنایا 4,24,000 قبل حضرت آدم سے پہلے, نہ آدم نہ جنت نہ ملائکہ. یہ جو ہم کہتے ہیں ملائکہ کے استاد علی مرتضیٰ ہیں, جبرائیل کو پڑھانے والے علی مرتضیٰ ہیں, تو یہ روایت کے الفاظ ہیں, توجہ رکھیے گا. وہ روایت آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں, بہار الانوار جلد نمبر 37 سے عرض کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. فلما اراد اللہ ان ینشئ سنہ, جب خدا نے اس کائنات کو بنانا چاہا عالم کائنات کو، نہ صرف دنیا کو، عالم کائنات کو بنانا چاہا. اور حدیث میں ہے کہ سورج تھا، یہ جتنے ستارے ہیں، عطارد، زہرہ، مریخ، زمین، پلوٹون، اور یہ جتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ سب سورج کا حصہ تھے. پھر جب خدا نے ارادہ کیا تو سب الگ الگ ہوئے اور اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگے. اسی طریقے سے سرکار فرماتے ہیں خداوند عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر میرے نور سے علی مرتضیٰ کو، اور پھر علی مرتضیٰ کے بعد سب کو خلق فرمایا آہستہ آہستہ، یعنی ایک کے بعد ایک خلق فرمایا. اب سرکار فرما رہے ہیں پنجتن کی فضیلت دیکھیے آپ، بہار الانوار جلد نمبر 37 میں علامہ مجلسی سے لکھتے ہیں، فلم اراد اللہ، جب اللہ نے ارادہ کیا ان یونشا صنعا، کہ اپنی صنعت بنائے، اپنی کائنات بنائے، تو فرمایا فتق نوری، تو سرکار فرماتے ہیں میرے نور میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا نور جو ہے وہ پھوٹا، جب پھوٹا، جب ساتے ہوا، خلق منہ العرش، خداوند عالم نے مجھ محمد کے نور سے عرش بنایا. اس فرمایا فل عرش من نوری، عرش میرے نور سے بنا ہے، وہ نوری من نور اللہ، اور میرا نور اللہ کا نور ہے، وہ انا افضل من العرش، میں عرش الہی سے افضل ہوں. اس کو فرمایا فتق اخی علی، پھر علی کا نور ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، ملائکہ کا جو نور ہے علی کے نور سے ہے، تو علی جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور علی جو ہے ملائکہ سے افضل قرار پا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا پھر میری بیٹی فتق نور ابنتی فاطمہ، میری بیٹی کا نور ساتھ ہوا، فخلق اللہ منہا منہو السماوات والارض، خدا نے سات آسمان و زمین میری بیٹی سیدہ طاہرہ کائنات کے نور سے خلق کی ہے. وہ فاطمہ زہرا کا نور اللہ کا نور ہے، لہذا فاطمہ زہرا زمین و آسمان سے بلند و افضل ہیں. پھر فرمایا خداوند عالم نے میرے بیٹے حسن کے نور سے، حسن کے نور سے توجہ رکھے گا، زمین و آسمان بنائے ہیں، السماوات والارض. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، میرے بیٹے کے نور سے شمس و قمر بنائے ہیں، اور میرے حسن کا نور خدا کا نور ہے، اور حسن شمس و قمر سے افضل ہے، اور پھر میرے حسین کے نور سے خداوند عالم نے جنت اور حوریں خلقی ہیں، اور حسین اللہ کا نور ہے، اور حسین ملائکہ سے اور تمام ان مخلوقات سے افضل ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ وہ عظمت ہے اہل بیت علیہم السلام کی کہ جو اہل بیت ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، یوسلم و تسلیم، لیکن ان کے سامنے تسلیم ہونا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل اور اسوہ اور قدوہ بن کے آ رہے ہیں. تو یہ جو ہمیں کہا گیا کہ درود بھیجو، اس کی وجہ کیا؟ یہ درود جو ہے یہ ہم دعا کرتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں. آج میں روایت دیکھ رہا تھا کہ ملائکہ درجات کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم بھی درجات بلند کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں نے کسی موقع پہ پوری ایک مجلس پڑھی تھی کہ یہ درود جو ہے وہ کیا ہے، درود کی عظمت کیا. بہرحال یہاں میں اس کو ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن درود در حقیقت ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، جتنا جتنا ہم درود بھیجتے جائیں گے اتنا زیادہ ہمارا درجہ بلند ہوتا چلے گا. آیت اللہ بہجت کے بقول کہ جس طرح تمہیں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے فلاں دوائیاں اتنی ساری مت کھائیں، آپ ایک فلاں وٹامن کھا لیں جس میں کافی سارے وٹامنز ہوتے ہیں، تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ درود جو ہے آل محمد پر، یہ بہت سارے وٹامن کا مجموعہ ہے. اور فرمایا جب بھی، اور فرمایا فرمائے جب بھی مشکلات تم پہ ہجوم کریں، تم آل محمد پہ درود کا سیلاب بھیج کر ان مشکلات کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں. آیت اللہ بہاؤدینی مرحوم، کراچی میں جو آیت اللہ بہاؤدینی تھے، ان کے چچا مرحوم بہت بڑے عارف تھے. یہ جو حدیث کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، مصیبت تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے، ہر دعا پڑھی جائے گی، دعائے کمل پڑھی جائے گی، یا رب سب مل کے پڑھ رہے ہیں، دعا توسل پڑھی جائے گی، یا وجیحان عند اللہ اشفالنا عند اللہ. یہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ دعائیں عمل کرنے کے لیے ہیں. ہم پڑھ دیتے ہیں, پڑھنا مقدمہ بنتا ہے, حدیث قصہ ہو, زیارت وارثہ, ہم پڑھ دیتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. اللہم ادخلنا علی القبور السرور, الہی امین سب الہی امین, اب کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ. اللہم ادخلنا علی القبور السرور الہی امین, بھائی کیا کہا مولانا, پتہ نہیں مولانا, کوئی سر گزارا, کوئی پیر گزارا, کوئی موبائل میں ایس ایم ایس کر رہا ہے. جی یہ ہمارا حال ہوتا ہے. دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, دعا عمل پڑھنا مقدمہ بنتا ہے. کہتے ہیں کہ مولانا کو فون کیا, ہمارے دوست ہیں تو ان کو فون کیا, مولانا ہمارا بچہ جو ہے وہ پولیس نے اٹھا لیا, آپ سے کوئی دعا بتائیں. موبائل پہ گفتگو ہو رہی ہے, موبائل پہ سگنل ڈراپ ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا پڑھیے آپ اللہم فک کل اسیر. مولانا نے کیا بتایا, آواز نہیں آ رہی. اللہم فک کا, مولانا کہا اللہم فک کل اسیر, اللہم ٹکا کل اسیر. اب وہ ٹکا کہہ رہے ہیں, یہ فکا کہہ رہے ہیں. خیر جی مولانا بہت شکریہ, اس کو اتنی دفعہ پڑھیں آپ. چند دن تک انہوں نے خوب اللہم ٹکا کل اسیر پڑھا. اس کے بعد آئے آسین چڑھا کے مولانا پہ یہ چڑھائی کر دی. مولانا یہ کون سی دعا بتائی تھی آپ نے, کہا کہ معصوم کی دعا تھی. کہا کہ بچے کو تو رہائی تو نہ ملی, ریمانڈ ہو گئی 14 دن کا. کہا بھائی کیا دعا پڑھی تھی, کہیں گے اللہم ٹکا کل اسیر. کہتے دن رات کہو گے اللہم ٹکا کل اسیر تو اللہ ٹھکائی کرے گا, اور کیا کرے گا. دعا کو سمجھے تو کیا پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں پتہ نہیں چلتا. بہترین اختلافات کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ حدیث کے ساتھ نور ہے حدیث, لیکن ہم نہیں پڑھتے. پہلے گھروں میں رواج تھا حدیث کے ساتھ گھروں میں, لیکن اب نہیں ہے. آیت اللہ بہودینی کہتے ہیں کہ شہر درود ایک ایران کا شہر تھا, ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, تو عراقی طیاروں کو یہ بارڈر کے قریب تھا, ٹاسک دیا گیا تھا یہاں پہ جو ہے نا وہ بمباری کرو. تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس شہر پہنچا ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے, تو میں نے کہا کہ جتنے بھی گھر ہیں سب حدیث قصہ کی تلاوت کریں, سب حدیث قصہ کی تلاوت کریں آج رات. کہتے ہیں کہ بمباری نہیں ہوئی, طیارے آئے اور چلے گئے. ان میں سے ایک طیارہ جو ہے ایرانی فورسز نے مار کے گرا دیا, اس کا پائلٹ پکڑا گیا, اس کا انٹرویو نشر ہو رہا ہے اگلے دن ٹیلی ویژن پر, اب یہ سب دیکھ رہے ہیں. اسے پوچھا بھائی تمہیں تو ٹاسک دیا گیا تھا شہر درود کا, میپ تمہیں نظر آ رہا ہے, ہر چیز واضح مشخص ہے, حتیٰ کہ کلو میٹرز اور حتیٰ کہ جہاں ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے وہ تک مشخص کر دیا جاتا ہے, تو پھر تم نے درود شہر پر بمباری کیوں نہیں کی. کہا کہ جب ہم پہنچے اپنے حساب سے اپنے ٹارگیٹ پر تو یہاں پانی کے سوا کچھ دکھا ہی نہیں دیا ہمیں. یعنی خدا کس طریقے سے بچاتا ہے. اب ہمارے گھروں میں حدیث کیسا ہو رہی ہے, نور حلوت کیسا ہو رہا ہے, لیکن بھائی سے منہ بنا ہوا ہے, بھائی کے گھر نہیں جائیں گے, بہن کی جائیداد کا حصہ نہیں دیں گے, جی فلاں سے نہیں ملیں گے, فلاں مومن سے کٹ آف کیا ہوا ہے, فلاں سے جل رہے ہیں, فلاں سے کوڑ رہے ہیں. یہ حدیث کیسا, یہ اس لیے ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے, اپنے اہل محلہ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے مل جلنے والوں سے کٹ آف کر لوں, منہ بنا کے رکھوں. اگر مجلس میں آگے تو میں یہاں بیٹھا ہوں, وہ وہاں بیٹھا ہے, ہندوستان پاکستان کی طرح یا ایران اور اسرائیل کی طرح بیٹھے ہوئے. حدیث کیسا اس لیے ہے تاکہ پڑھا جائے, عمل کیا جائے. وہ جو کچھ اہل بیت کے گھر میں ہو رہا ہے, اگر چاہتے ہیں کہ ہم نورانی بن جائیں, تو جو فاطمہ زہرا کے گھر میں ہو رہا ہے, جب تک ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا برکتیں نہیں آئیں گی. لہذا یہ جو درود پڑھا جا رہا ہے, آپ کا یو صلو علیہ, اس پہ درود بھیجو, تو سرکار پہ درود بھیجا جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہاں پہ بحث چل نکلی ہے, آل اور اصحاب کی ایک جنگ شروع کر دی گئی ہے, توجہ رکھیے گا کہ نہیں. چونکہ آل پر درود بھیجا جاتا ہے لہذا اصحاب کو بھی شامل کر دو. اب اس پہ بل بھی پاس ہونے کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے کہ جناب آل کو بھی شامل, وہ آل آلے کا وہ اصحاب کا. ہمارے اہل سنت بھائی کہتے تھے کہ اے جمعے کی خطبہ دیں اور ان کی آل پر بھی درود ہو, ان کے اصحاب پہ بھی درود ہو. خیر وہ آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے کہنے سے کوئی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ جو آپ درود بھیجتے ہیں, یہ خود آپ درود ابراہیمی کی نفی کرتے ہیں. ہمارے برادران اہل سنت جو تشہد میں درود بھیجتے ہیں وہ کیا ہے, یہ درود کیا ہے پہلے یہ بتا دو. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. امام شافعی تیسرے امام ہیں ترتیب کے لحاظ سے, اہل سنت کے چار اماموں میں سے تیسرے نمبر کے امام ہیں. فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم صلاۃ. اے آل محمد, اے اہل بیت رسول اللہ, آپ کی محبت کو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں آپ کی محبت فرض کر دی ہے، آپ کی عظیم فخر و منزلت اور قدر کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، جو نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت کے تیسرے نمبر کے امام کہہ رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں ان کان حبن ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد ثقلن انی رافضن، اگر آل محمد کی محبت جرم ہے، رافضی ہونا ہے، انکار کرنا ہے، تو اے جنوس گواہی دو کہ میں رافضی ہو گیا۔ اتنے ڈوب جانے والے تھے، کئی ایسے اہل سنت تھے جن کو حب آل محمد کی وجہ سے پھانسی چڑھا دیے گیا، اپنے لوگ خلاف ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ جو آپ کو کبھی کبھی علماء اہل سنت میں حقائق کو بیان کرنے والے نظر آتے ہیں، ان کے خلاف دوسرے طبقات جو چڑھائی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آل کو اور اصحاب کو برابر کرتے ہیں، حالانکہ آل کا اپنا مقام ہے، اصحاب کا اپنا مقام ہے۔ آل کو خدا نے درود میں شامل کیا ہے، توجہ رکھیے گا، آل کو خدا نے درود میں شامل کیا، اور درود ابراہیمی بھی کیا پڑھتے ہیں علیہ بیت علیہ السلام پر، کیا کہتے ہیں اہل سنت؟ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید، اے خدا محمد پر اور ان کی آل پر اس طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجا، انکا حمید مجید، تو حمید ہے اور مجید عظمت والا ہے، اے خدا محمد اور ان کی آل پر اس طرح درود جیسے تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیج۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں، درود ابراہیمی پڑھ لے تھے تو جمعے کے خطبات میں آل کے ساتھ اصحاب شامل نہیں ہوتا۔ بھائی اگر ابراہیم پر ان کی آل پر درود بھیجا جا رہا ہے تو وہاں مجھے کہیں اصحاب کا تذکرہ بتا دو۔ بھائی تم یہی تو کہہ رہے ہو نا، اے خدا ایسے درود بھیج جیسے ابراہیم پر ان کی آل پہ بھیجا گیا، جب وہاں آل کے ساتھ اصحاب نہیں ہے تو محمد کی آل کے ساتھ اصحاب کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن انسان اگر تیار نہ ہو حق ماننے کے لیے تو بہرحال اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ وہ درود ہے، اور پھر فرمایا لا تصلی علی ابترا، یہ بترا مجھ پر ناقص درود مت بھیجو۔ صلو علی ہے، خدا نے آل کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر، کہا صلو محمد پر درود بھیجو بس۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان لانے والے تم بھی درود بھیجو۔ تو آل کہاں سے آ گئی؟ توجہ رکھے گا، یہ آل کون بتائے گا؟ یہ آل وہ بتائے گا کہ جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے رہا ہے اسے لے لو، جس چیز سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار جب چادر کے نیچے لے کے بیٹھے تھے، حضرت ام سلمہ آئیں جی دروازے پہ، یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، کہا کہ انک علی خیر، تم خیر پر ہو، تم اہل بیت میں نہیں ہو، روک دیا۔ پتہ چلا چادر میں لانے کا اصول ہے، چادر سے روکنے کا اصول ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں مجھ پہ درود بھیج رہے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق، لیکن ناقد درود نہ بھیج رہا، مجھ پر بھیجو اور میری آل پر بھی بھیجو، مل کے درود بھیجو عظمت محمد و آل محمد۔ تو یہ آل محمد، ان کے مقامات ہیں معنوی، تو ہمیں ان مقامات جتنا ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آ سکتے اہل بیت کی عظمت و دورانیت، لیکن ہمیں یقین ہے کہ خدا اند عالم نے ان کے عظیم ترین مقامات رکھے ہیں۔ رسول اللہ فرماتا ہے انا شمس، میں شمس ہوں اس کائنات کا، جہاں سے یہ سارا نور ساتے ہوا ہے۔ امام حسین کو جب امام سجاد نے قبر میں لٹایا تو فرمایا یا ابا تھا اما دنیا فبعدک مظلمتن، حسین خدا کا وہ نور ہے، سید سجاد کہہ رہے ہیں بابا آپ کے بعد یہ دنیا تاریک ہے، یہ دنیا تاریک ہے، کیوں؟ یہ پنجتن کا آخری نور تھا جو خاک میں چھپایا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخِرَةَ، لیکن آپ دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا تاریک ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الْآخِرَةَ فَبِنُورِ وَجْهِكَ مُشْرِقَةٌ، لیکن آخرت آپ کے چہرے کے نور سے روشن و تابناک ہے۔
یہ جناب سید سجاد کے قبر میں لٹانے کے بعد کے الفاظ ہیں کہ دنیا تاریک ہو رہی ہے، دنیا نہیں سمجھ سکی، دنیا نے چاہا اس نور کو بجھا ڈالے، واللہ متم نوری، لیکن خدا اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے۔ لہذا اہل بیت کے مقام اور مقامات معنوی و تکوینی ان پر یقین ہونا چاہیے، ان کی ولایت تکوینی، ان کے مقامات تکوینی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں مقرر کیا، ہم نہیں سمجھ سکتے، اصل ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتے مقامات اہل بیت۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں آ سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے کہ عظمت کیا اہل بیت کی، مقام کیا ہے، عظمت ان کی حقیقت کیا ہے، اصل سمجھ نہیں سکتا انسان، کیونکہ جہاں تک عقل انسانی ہے اس کے بعد جو ہے وہ عظمت اہل بیت شروع ہوتی ہے۔ امام رضا کے بقول کہ عقل گم ہو جاتی ہیں، متکلمین خطبا گونگے ہو جاتے ہیں، ادیبوں کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، فکروں کا ٹائر پرواز کر کے تھک جاتا ہے، پھر وہاں سے عظمت اہل بیت کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ امام کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں پتہ ہمیں مقامات ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ نے ان عظمتوں کے ساتھ اہل بیت کو اس دنیا میں قالب مادی میں، جسمانی میں بھیجا تاکہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ اگر وہ نور تھے تو نور کو پیاس نہیں لگتی، نور کو بھوک نہیں لگتی۔ اگر آپ کے نور تھے، نور کو بھوک و پیاس نہیں لگتی تو امام حسن کی عظمت کیا ہوئی؟ پھر تین دن کی بھوک و پیاس کیوں کہتے ہیں آپ؟ علی اکبر کا گلا خوش تھا، چلیں علی اکبر وہ نور نہیں تھے جو امام حسین نور تھے، تو اگر نور کو پیاس نہیں لگتی، کیا آپ کے خیال میں امام حسین پر تلوار چلتی تھی، تیر لگتا تھا، کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ اگر آپ کے نور تھے تکلیف نہیں ہوتی تھی تو پھر عظمت کیا ہے امام حسین کی؟ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل کیا بنے گا؟ مولا کائنات کے پیر میں جیسے کل میں نے بتایا تیر لگا تو تکلیف ہوتی تھی، جسم کا تقاضا یہ ہے، جسم کا تقاضا یہ ہے کہ تکلیف ہو تاکہ وہ ہمارے لیے اسوہ بن سکے، رول ماڈل بن سکے۔ تو خداوند عالم نے قالب مادی میں جیسے سرکار کو بھیجا ہے، اسی طرح آل محمد کو بھیجا ہے۔ اور ینابی المودہ میں اہل سنت کی کتابوں میں آپ جائیے تو آپ کو ایسی بہت ساری احادیث مل جائیں گی جس میں عظمت اہل بیت آیا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث سنو اور مصاحب کی طرف آ جاؤں، المناقب نامی کتاب میں کون ذکر کر رہا ہے؟ خوارزمی نامی عالم دین ہیں اہل سنت کے، وہ ذکر کر رہے ہیں ہماری معراج کا جو تذکرہ ملتا ہے بہت عظمت کے ساتھ ملتا ہے، اہل سنت کی بہت عظمت کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ معراج کا خلاصہ کیا ہے تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم کے بقول معراج میم عین رے الف جی، معراج میم اور عین کے راج اور برتری کو کہا جاتا ہے، میم اور عین، معراج میم سے محمد، عین سے علی، ان کے راج کو، ان کی عظمت کو، ان کی حکومت کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کہا جاتا ہے۔ سرکار جب لے جائے گئے معراج پر تو وہاں پر اہل سنت کا عالم دین لکھ رہا ہے اپنی کتاب المناقب میں کہ اللہ نے لہجہ علی میں رسول اللہ سے کلام کیا تو رسول اللہ ایک دفعہ متحیر ہوتے ہیں، خداوندہ ام خاطبتنی یا اللہ ام علی، اے خدا تو کلام کر رہا ہے یا علی مرتضی کلام کر رہا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں، اہل سنت کا عالم دین لکھ رہا ہے کہ لہجہ علی میں کلام کیا، پھر خدا نے فرمایا اے محمد مجھے لوگوں سے نہ ملاؤ، لیکن آج میں نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے تو میں نے تمہارے دل میں دیکھا، اے محمد تم میرے مہمان ہو، رہا مہمان کی عزت میزبان پر واجب ہوتی ہے، تو میں نے تمہارے دل میں دیکھا کہ تمہارے دل میں علی سے زیادہ محبت کسی اور کی نہیں، لہذا چاہا کہ تجھے مہمان بنا رہا ہوں تو آج لہجہ علی میں تجھ سے کلام کروں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ خلاصہ معراج یہ ہے کہ خداوند عالم نے ولایت علی کی بشارت دی ہے معراج میں بلا کر، ایک طرف معراج میں بلا کر بشارت دی ہے ولایت علی کی، اور ایک دفعہ نور فاطمہ کی بشارت دی ہے۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلاح ہے فاطمہ، یہ ہے عظمت جناب ذر، بس یہ وہ نور تھے جنہوں نے کائنات کو روشن کیا اور دنیا انہی کے خلاف۔ بس عزاداروں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا
اہل سنت کے عالم دین محمود عقاد، محمود عباس عقاد لکھتے ہیں کہ امام حسین کے اصحاب پر تیر و تبر، تیر یعنی تکلیف دینے والی چیز، آلہ تلوار یعنی کاٹنے والی چیز، اصحاب حسینی کے جسم پر پھول کی مانند گر رہے تھے، جیسے پھولوں کی بارش ہوتی پھول چپتا ہے تکلیف ہوتی نہیں، تیر و تبر اصحاب حسین پر پھولوں کی مانند ہو رہے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے. کہا کہ جب زنان مصری کے سامنے یوسف کو بلایا گیا اور ان کے ہاتھ میں پھل اور چھری دی گئی کہ جناب جب آئیں گے تو توازو کیجئے گا، آپ اپنے تناول فرمائیے گا، ادھر سے یوسف نکلے، یوسف کے حسن کا سورج طلوع ہونا تھا کہ دیکھنے والی آنکھیں اس کے جمال میں محو ہو گئیں. اب جو چھریاں چلتی رہیں وہ چھریاں ہاتھوں پہ چلتی رہی، ہاتھ کٹتا رہا، خون بہتا رہا، مگر زنان مصری کو تکلیف نہیں. کیوں؟ ایک نبی خدا کے حسن جمال میں انسان ڈوب جائے تو اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا ہے، چھری چل کر گوشت پہ چلتی رہی، گوشت کو کاٹتی رہی، خون بہتا رہا، احساس نہیں ہوا. تو حسین تو فخر یوسف ہے، حسین تو فخر یوسف ہے. یہ اصحاب حسینی جمال حسینی میں اتنا ڈوب گئے تھے کہ تیر و تبر پھولوں کی مانند برس رہے تھے. یہ ہے عظمت اصحاب حسینی، یہ ہے جمال حسینی، یہ ہے نور حسینی. یہی وجہ ہے کہ ان کے دشمن نہیں سمجھ سکے. قافلہ لایا گیا ہے ابن زیاد کے دربار میں، جناب زینب قدم بڑھتی ہوئی آگے بڑھی، کہا کون ہے یہ متکبرہ؟ کہا وہی بنت علی، یہ بنت علی ہے. وہاں پہ جو کلام ہوا ہے، جناب زینب نے جو معرکہ سر کیا ہے ابن زیاد سے، پوچھا یہ نوجوان کون؟ کہا علی ابن الحسین امام سجاد. کہا کہ علی ابن الحسین یعنی علی اکبر کی طرف اشارہ کیا، وہ تو اس کو ہم نے قتل کر دیا. کہا کہ نہیں، وہ میرا بھائی تھا جسے تو نے اور تیرے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، میں علی ابن الحسین. جب امام کی جرأت دیکھی تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس کو قتل کر دو. موقع تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دوبارہ سامنے آئی، کہا ابن زیاد اب ہمارے پاس کوئی مرد نہیں ہے، لہٰذا اس کو مارنا ہے پہلے مجھے مارو، میں اس کو مارنے نہیں دوں گا. وہاں پہ جو ہے عبداللہ عفیف ازدی مولا کائنات کے صحابی موجود تھے، پتہ چلا کہ حسین اور آل حسین کو تحدید کیا، ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، نابینا ہیں کھڑے ہو گئے، ازدی قبیلے سے ہیں، توجہ رکھیے گا، ازدی قبیلے سے کھڑے ہو گئے. ابن زیاد تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول کے نوازے کو، علی و فاطمہ کے بیٹے کو تو نے اس طریقے سے قتل کیا ہے؟ اب یہ سنت تھا، ازدی قبیلے کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، یہ کون صحابی ہے مولا کا جس نے ایک آنکھ مولا کے ساتھ ایک جنگ میں اور دوسری آنکھ کا نظرنا مولا کے ساتھ دوسری جنگ، علی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کھڑا ہو گیا ابن زیاد کے ساتھ، شرم نہیں آتی؟ اب جتنے ازدی قبیلے کے لوگ تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، سردار کھڑا ہو گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے، بیچ بچاؤ ہو گیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن ابن زیاد کے دل میں اس کا کینہ بیٹھ گیا تھا، اس نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو گرفتار کر کے لاؤ. یہ ہے مظلومیت اہل بیت. جب ابن زیاد نے یہ مکالمہ کیا عبداللہ عفیف ازدی سے تو پہلے تو وہ سمجھ نہیں سکا یہ کون ہے، اس نے کہا کہ بوڑھے کو قتل کر دو. جب یہ قتل کرنے لگے تو ازدی قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، خبردار ہمارے سردار کو کچھ نہ کہنا، ہمارے قبیلے کے فرد کو کچھ نہ کہنا، تلواریں نہیں ہیں ہم سے نکل آئیں، کچھ نہ کہنا. ابن زیاد نے فوجوں کو حکم دیا پیچھے ہٹ جاؤ. مظلومیت اہل بیت یہ ہے کہ علی کے اصحاب کی حمایت کرنے والے موجود تھے مگر زینب ام کلثوم کی حمایت کرنے والے موجود نہ تھے. علی کا یہ چاہنے والا گھر گیا، اچانک سے ابن زیاد کے فوجی نے حملہ کیا، اس کی ایک جوان بیٹی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ بیٹی مجھے تلوار دو اور مجھے بتاتی رہو کہ کہاں سے حملہ ہو رہا ہے. بیٹی کہتی تھی بابا دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، دائیں طرف سے تلوار چلاتا تھا، کبھی بائیں طرف چلاتے چلاتے شہید ہو گئے، ایسے ایسے لوگ شہید ہوئے ہیں. بس عزاداروں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، یہ قافلہ جا رہا تھا ایک یہودی کی عبادت گاہ کے قریب پہنچا، رات کو وہاں ٹھہرے تو وہ کہتا ہے یہ صندوق جو ہے جو فوجی تھے انہوں نے کہا یہ صندوق اندر رکھ دو، وہ اندر لے جا کے رکھ دیا حفاظت کے ساتھ. رات میں دیکھتا ہے اس صندوق سے نور ساتے ہو رہا ہے, عجیب نور ساتے ہو رہا ہے. یہ پریشان, یہ کیا ماجرا ہے؟ قریب گیا, اس نے دیکھا آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں, آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں. پھر کوئی تعارف کرا رہا ہے, یہ آسیاں ہیں, یہ ہوا ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ بھی ہیں. پھر اس کسی نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اب فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے. کہتا ہے اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن بس مجھے ایک منظر نظر آ رہا ہے. تمام بیویوں نے سر حسین کو تشت سے اٹھایا, اس صندوق سے اٹھایا, اور نوحہ کرنے کے بعد جناب زہرا کی خدمت میں پیش کیا. پھر بیوی نے گریہ کیا, اسی طرح بیویوں نے اس سر حسین کو صندوق میں رکھا, اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئی. سب بیویوں نے تعزیت پیش کی جناب زہرا کو. یہ منظر دیکھ رہا ہے, یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے جا کے کہا کہ یہ مجھے اجازت دو کہ میں اس سر کو کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھ سکوں, تو وہ جو رکھے گا. اس نے پیسے دیے ان فوجیوں کو اور سر حسین کو نکالا. ایک دفعہ جو خاک تھی, جو مٹی تھی, جو خون تھا, اسے صاف کیا, نہلایا, اپنے زانوں پہ رکھا. کہا مجھے نہیں پتہ بزرگوار آپ کون ہو, لیکن آپ کوئی پہنچی بھی ہستی ہو, آپ کو واسطہ آپ بتائیے کہ آپ کون ہے. سر حسین کلام کرنے لگا اس یہودی سے. سر حسین کلام کر رہا ہے, انا بنت, میں بنت نبی کا بیٹا ہوں, میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کہا کون نبی کا؟ محمد مصطفیٰ. کہا کہ مزید آپ بتائیے. اب سر حسین کیا کہہ رہا ہے؟ انا عطشان, میں پیاسا ہوں, میں 3 دن کا بھوکا ہوں. ارے میرا جسے کربلا میں 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا, میں وہ ہوں جس کے ششمہ ہے علی اصغر کو, ارے 3 دن کے بعد 3 شعبے کے تیر سے مارا گیا. ارے میں وہ حسین ہوں جس کے عباس کے شانے کو قطع کر دیا, میں وہ ہوں جس کے اکبر کے سینے میں برچھی ماری. ابھی حسین مصائب پڑے ہیں. یہ ایک دفعہ گریہ کرتا رہتا ہے, سر حسین کو چومتا ہے, اپنے قبیلے کے 72 افراد کو بلاتا ہے, کہتا ہے کلمہ پڑھو, رسول اللہ نے مجھے بشارت دی تھی جنت کی. سب نے کلمہ پڑھا, امام سجاد کی خدمت میں آیا, کہا یا ابن رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے, تلواریں نکال لی, مولا اجازت دیجئے ہم ابھی ان کو قتل کر دیں. مولا نے کہا نہیں, یہ صبر کا مقام ہے. ارے چاہتے تو ہم بھی تلوار اٹھا سکتے تھے, مگر حکمت الہی ہے. بس امام سجاد نے کہا یہ ایسا امتحان ہے سید سجاد کا. ارے سامنے چادریں چھنتی رہی, بچوں کے تماچے لگتے رہے, میں خون کے گھونٹ. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بار الى عمل قليل عبادت کو قبول فرما, ہماری ناس کو ہماری بخشش ہماری معرفت میں اضافہ کے باعث قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. دنیا کی جو نعمت لینا چاہے ہم سے لے لے. بار الہ اہل بیت کی ولایت و محبت کو ہم سے سلب نہ کرنا. جب تک دنیا میں رہیں اطاعت اور پیروی کے ساتھ ان کے در سے وابستہ رہیں, آخرت ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.